سات سفر مظفر، 623 ہجری مطابق 19 اپریل سن 2002 عیسوی، 19واں پارہ سورہ شعرا شریف آیت نمبر 176. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. قل كيل ولا تكونوا من المخسرين. وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين وما إلا بشر مثلنا. وما بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه في زبر الأولين أولم يكن لهم آلة أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ کی کہاں سے رکھا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا اس سے پہلے مسلسل نبیوں کا ذکر ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام اب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے مسلسل ذکر ہوا ہے قوم شعیب حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں جو تواریخ میں باتیں مذکور ہیں وہ یوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کی طرف بھیجا اس سلسلے میں کئی قول نقل کیے گئے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں, عائکہ اور مریم دونوں ایک ہی. لیکن بعض مفسرین محدثین کا خیال ہے کہ دونوں الگ الگ طور ہیں. بعض حضرات نے ان دونوں میں مطابقت کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ دس سال سے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے کچھ مدین میں بسے ہوئے تھے, کچھ عائکہ کی طرف بسے ہوئے تھے. عائکہ مانے جھاڑی ہوتی ہے, جنگل, گھنے درخت, جھاڑیاں, ان کو عائکہ کہا جاتا ہے. تو وہ لوگ وہاں رہتے تھے. بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ آپ کا جو انداز ہے وہ ارا مدینہ اخاہم شعیبہ, ایک جگہ آیا ہوا ہے, پڑھ چکے ہیں نوے بارے میں, اور ہم نے شعیب کو ان کے ہم قوم مدین کی طرف بھیجا, تو وہاں پہ اخاہم کہا گیا, ہم قوم کہا گیا ہے. لیکن یہاں جو ذکر ہوا ہے وہ صراحتاً ہے کہ کب نبا اصحاب الائکۃ المرسلین, یہاں ہم قوم کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. تو اس سے معلوم ہو رہا تو الگ الگ قوم ہے. ابن کثیر نے تو یہاں تک لکھ ڈالا ہے کہ بعض روایات سے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو دو مرتبہ مبعوث کیا گیا, ایک مرتبہ قوم مدین کے لیے, ایک مرتبہ اصحاب ائکہ کے لیے. لیکن پھر کہتے ہیں کہ یاری ضعیف ہے. اللہ باب دونوں کے عذاب الگ الگ ہیں. اصحاب مدین کا عذاب جو ہے وہ تیمار ہے, خوف نہ چیخ آئی اور تباہ کرنے چاہیے. اصحاب ائکہ کا عذاب الگ ہے. اصحاب کا عذاب آگے چل کر کے قرآن نے کہا کہ جو ہے عذاب یوم الظلہ, ذل کے معنی میں, ذل کہتے ہیں سائے کو, چھتری کی طرح سے سایہ ہو جاتا ہے اس کو ذلہ. تو ان کا حال یہ تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام مسلسل ان کو دعوتیں دیتے تھے. ان کا جرم کیا تھا؟ دونوں قوموں کا ایک ہی تھا, جو فرق پیدا کیا ہے. اصحاب مدین کا جو مجھے قرآن نے بیان فرمایا یہ کہ یہ بزنس مین تھے اور نار اور کمی کرتے تھے. ان کے ہاں دو پیمانہ تھا, لینے کا تھا, دینے کا اور تھا. لینے والا جو پیمانہ تھا وہ بڑا تھا اور دینے والا پیمانہ چھوٹا تھا. تو جب کسی سے لیتے تو پیمانے سے لیتے تو زیادہ ہو جاتا, اور جب کسی کو کچھ دیتے تو چھوٹے والے پیمانے سے. ہمارے ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے بہت شدید عذاب اس کے لیے. ہارون علیکہ کے بارے فرمایا گیا ہے کہ اکیس قسم کے لوگ تھے اور ڈاکہ دمی کرتے تھے یہ لوگ, کیونکہ ادھر شام کی طرف ادھر مصر کی طرف جزیرہ فارس کی طرف یہ پورا ان کا اپنا ہول تھا. جو قافلے گزرتے تھے تو یہ لوٹ لیا کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں طریقے سے لوگوں کو روکا کہ یہ بھی غلط بات ہے, یہ بھی غلط بات ہے. اور پھر آپ نے نئے پارے پڑھی لیے پڑھی لیے قوم میں کتنا جذبات ہو کر کہا تھا, قال ملا الذین کفروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب, قومی یہ شعیب اگر آج کی تاریخ سے تم نے اب ایسی باتیں کی تو لنخرجنک یا شعیب, ہم تمہیں ضرور ضرور نکال دیں گے. شعیب اپنی آواز باہر کر دیں گے, بات کر رہا یہ حضرت شعیب علیہ السلام سے اصحاب الائکہ مذاق اڑا کے کہتے تھے کہ تم عذاب کے بارے میں کہاں ہے وہ. لیکن انداز جو ہے ہر قوم ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے اسی طرح کا مذاق اڑایا ہے. وہ عذاب ہے کہاں جس کو کہتے ہو, ذرا لاؤ تو لاؤ تو. اللہ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب دیا. سات دن تک اتنی خوفناک گرمی پڑی, وہ زمین کی تہوں میں رہتے تھے زیادہ تر,
زمین دوز مکانات کے بارے میں،
اوپر بھی اوپر نیچے
بھی، اتنی شدید گرمی پڑی کہ نہ اوپر آرام نہ نیچے آرام، نہ دن کو سکون نہ رات کو سکون. ساتویں دن ایک کالی کالی سی گھٹا اٹھی، جب بدلا اب ٹھنڈی ہوا چلے گی اور بارش ہوگی. وہ بڑھتا رہا، بادل بڑھتا رہا، چھا گیا، اور جب پورے طریقے پر چھا گیا تو اس میں سے آگ برسنی شروع ہوئی، آگ شولے برسنے لگے، اور دیکھتے دیکھتے جلا جلا کر کے خاک کر دیا پوری قوم. اس کا بھی تو قرآن دیکھا گیا ہے. کن والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، یہ گم نہ پڑ جائے، یہ کن ہے، کن کن مانے جانا ہے، دن والوں نے، اصحاب علیہ کا جھاڑیوں والوں نے، جنگلوں والوں نے رسولوں کو جھٹلایا. جب ان سے شعیب نے فرمایا کیا ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے اللہ امانت دار رسول ہوں، امین. یہ امین ہر پیغمبر کی صفت رہی ہے، ہر پیغمبر کبھی خائن نہیں ہوتا کہ خیانت کرتا ہے. حتیٰ کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی پیغمبر کی زندگی امانت دار ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا لایا نے اعلان نبوت سے پہلے قوم اس قدر اعتماد کرتی تھی، کہتی تھی ان کا امین، بے شک آپ امین، آپ امانت دار. ایک یعنی جتنے لوگ تھے وہ امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے، اور بے فکر ہو کر کے اپنے اپنے کاروبار میں باہر جایا کرتے. اس زمانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو ہڑپ کر جائے گا. جب آ کے کوئی پوچھتا تھا کہ میں تیرے پاس اتنا پیسہ رکھا تھا کہاں گیا، تو پوچھتا تھا کب رکھا تھا، کوئی جواب تمہارے پاس ہے، کیا دیا مجھے، کیا دیا ہے، یہ پیسے باتیں کرتے. تو اس ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، اور یہی صفت ہر رسول کی بیان فرمائی گئی، انی لکم کن امین، میں تمہارے درمیان تمہارے لیے امان رسول. اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو میری بات، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے اللہ. چنانچہ اتنا کہنے کے بعد اب تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ تمہاری لڑکیاں ہیں، اوف القیل ولا تکونوا للمخسرین، برابر ناپو، ناپ پورا کرو، اور گھٹانے والوں میں نہ ہو. یہ نہیں کہ صاحب دینے کا الگ کر لو یا لینے کا الگ کر لو، یہ نہیں. ہمارے یہاں انڈیا میں چھوٹے سے جب تک جاتے تھے کبھی کوئی سامان خریدنے کے لیے، بنیا جانتے ہیں بنیا میں، اور وہ کیا کرتا، یعنی اس کی بنیا کی بنیا گیری دیکھیے، جب وہ پڑازو اٹھاتا ناپنے کے لیے نا، بالکل پاس صحیح ایک دم، جب گرانے کے لیے پلے میں ہوتا تو ایسے مار لیتا ہاتھ سے وہ، یعنی تھوڑا سا گرا لیتا اس میں سے، اور تھوڑا وہ کلر دیتا، صحیح کم از کم پانچ گرام ہی صحیح مگر گرا لیتا تھا، یہ ہفتے والا پل میں دیا. آپ کو یاد ہوگا یہ تھوڑا سا گرا نا پلاس بھی حیثیت بھی رکھتا ہے، لیکن جو جو بنیا نا اس نے سوچا کہ اگر میں ایک کنٹل ایسا پیلوں گا اور اس طرح سے پانچ پانچ گرام گزارا گرا کروں گا تو کم از کم میرا پانچ کلو کا فائدہ ہو جائے گا، ایک کنٹل میں پانچ کلو کا فائدہ ہو جائے گا، اور دن بھر میں اگر اس میں 300-400-500 کنٹل بیچے تو باقاعدہ خطرہ سے ایک ہم کا فائدہ ہو جائے گا اس کو، یہ اس کی بنیا گیری. لیکن اسے نہیں معلوم کہ اس کا کتنا شدید عذاب ہے. تو کیا کہا، اوف القیل، برابر ناپا کرو، جو تمہیں پیمانہ تمہارا جو لینے کا وہی دینے کا، جو دینے کا وہی لینے کا بنا لو. ولا تکونوا من المخسرین، خسر گھاٹے والا، گھٹا کر کے نہ ناپا کرو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو. ایسا نہیں کہ جب وہ گرانے چلو تو پھر ذرا سہو کرنے کے بعد سب جا کے گرا دیا کرو، یہ سب گندی بات ہے، اتنا کیا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين، اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. واتقوا الله واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا تبلیغی پہلو ہے. اتنا بتایا، کیا کیا بتایا، بھائی ناپ تول پوری کیا کرو, گھاٹے سے نہ ناپا کرو, ترازو سیدھی کر کے ناپا کرو, اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو, زمین میں فساد نہ بچایا کرو, اللہ سے ڈرو, اس نے تم کو پیدا کیا, تم سے پہلوں کو پیدا کیا. پانچ چھ سات باتیں تھی یہ بتایا. اب ریئیکشن دیکھیے اس کا, قوم کا ریئیکشن. قوم نے کہا قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین. قوم بول پڑی تم پر جادو ہو گیا ہے, اس نے جادو کر دیا ہے کہ لڑکی لڑکی بات کرتے ہو, ماں اللہ کر دیا تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی, ہم اتنا ہماری طرح تم بھی کہو تم کیا باتیں کر رہے ہو. ارے کوئی ایسی مخلوق ہوتی بھی, ایسی قوم ہوتی کہ جو ہمارے درمیان سے نہ ہوتی, ہم میں سے نہ ہوتی, وہ یہ سب باتیں کرتی تو قابل قبول ہو سکتی. آدمی ہم بھی, آدمی تم بھی, ہماری طرح تم بھی, تم بھی کھاتے ہم بھی کھاتے, اس ساری چیزیں ہماری طرح تم بھی کر دو, تمہاری بات ہم کیوں مانیں گے. اسرائیل کا وہی نظم کا لمنل کاظمین, اور بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں. چھ سات باتوں کا جواب قوم نے تین انتہائی گھناؤنے انداز میں دیا ہے. نمبر ایک, تم پر جادو ہو گیا ہے. نمبر دو, تم ہمارے جیسے ہو. اور نمبر تین, ہم تمہیں جھوٹا مانتے ہیں, ہم تمہیں سچا کرتے ہیں. قوم کی امانت داری کا نتیجہ کیا ہے؟ اذنی لکم رسول امین. اس جملے کو اگر میں تجزیہ کروں اس کا, اذنی لکم رسول امین, اور اس کا قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وما انت الا بشر مثلنا. یہ دراصل اذنی لکم رسول امین آیت نمبر 177 میں گزرا ہوا ہے. یہ دراصل یہ آیت نمبر 185 اور 186 کا جواب ہے. جتنی سختی آیت نمبر 185 186 میں ایکسرسائز ہوئی گئی ہے, ٹھیک اسی طرح سے اس کے جواب میں اذنی لکم رسول امین نے اس کی ایکسرسائز کی گئی. دو تاکید جو ہے, ادھر سے انکار بھی سختی ساتھ ہے, ادھر سے اپنے ذات کے ثبوت کو بھی اتنی سختی سے پیش کیا گیا ہے. آپ جو آرمی گراؤنڈ پر ہم سے زیادہ کون ہو گیا. اچھا صاحب, اب دیکھیں, اس سے پہلے مسلسل یہ بحث ہو چکی ہے کہ پیغمبر کو مقام نبوت سے گھٹا کر اپنے مرتبے پر کھڑنے کا مزاج یہ ہر زمانے میں کافی لوگ ہی کرا ہے. دبیانت, بدماش, گنڈا گرد قسم کے لوگوں کا, جو شریف قسم کے لوگ دیانتدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں, مقام نبوت کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ کبھی پیغمبر کو مقام نبوت سے گھٹا کر کے اپنے برابر رکھا ہے. بار بار قرآن یہ بات کر چکی ہے کہ پیغمبر کو جب بھی ان کو جھٹلانا ہوا تو اگر پیغمبر مان کے جھٹلانے چلے گی نہیں, تو اس کو پہلے اپنے برابر لاؤ, اپنے برابر لاؤ, تو اس کے بعد ہم جس غلط تعلیم, گناہ, گندے کام, برائی, بدماشی, خرافات میں پڑے ہوئے ہیں, یہ تمام خرافات کا وہ مجموعہ بنا دو, اب اس کے بعد اس کو اٹھانے والی آسانی ہو جائے گی. رسول کریم کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کیا, رسول اللہ, وہ لوگ آپ کی برائیاں بیان کرتے ہیں, آپ کو مذمم کہتے ہیں, مذمم جس کی مذمت کی جائے. اللہ کا سنایا, یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وحمدوا. وہ کسی مذمم کو گالی دیتے ہوں گے, کسی برائی بیان کیے ہوئے شخص کے اوپر تھپیاں کرتے ہوں گے. بولیے تو اللہ نے محمد اور محمد کے معنی ہوتے ہیں بار بار جس کی تعریف کی جائے, بار بار تعریف کی جائے. ابو جہل سے مرتبہ ایک گفتگو اس کے اقرارکار نے کیا تھا, تو اس نے کہا اب خود ہی سوچ لو, نام کیا ہے, محمد ہے, اب ہم کس منہ سے ان کی برائی بیان کریں. اس نے خود کہا تھا کہ ہم کس منہ سے ان کی برائی بیان کریں, جب وہ سراپا تعریف کیے ہوئے ہیں تو ان کی برائی کیسے بیان کر سکتے ہیں. یہ اس نے خود اقرار کیا تھا. لیکن کیونکہ معاشرے کا کچھ ایسا دباؤ اور ذہنی غلاظت کی کسی باتیں تھیں جس کی بنیاد پر وہ تعلق سے اعتبار کرتے ہیں, یہی صورت حال کیا. کس حب من السماء ان کنت من الصادقین, کس سن کہتے ہیں ٹکڑے کو, کیا بولے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سکتے ہو. یہ شعیب باپ کا تھا, کوئی ٹکڑا ہی گرا کے دکھا دیتے ہیں. یہ ریالٹی نہیں, اس کی مذاق تھا, حجم کر مقصود تھی کہ تاکہ ان کا مزاج ان کو اور چڑچڑا پن ملا دیا جائے.
اتنا ان کی انسلٹ کی جائے, اتنا ان کی توہین کی جائے کہ تاکہ ان کا وقار بلند ہونے کے بجائے اور زیادہ گر جائے.
جب اتنی ساری باتیں ہو گئی تو اپنے شاعر نے فرمایا کہ اب یار وہ تمہارا کام ضرور آج پورا ارشاد فرمایا میرا خوب جانتا جو تمہارے کر دوں گی وہ سب رہے گا. یہ کیا ہوا فقط تبو ہوں فاخذهم عذاب یوم الذلۃ انه کان عذاب یوم عظیم. تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آ لیا, بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا. شامیانہ ذلہ اس لیے کہا گیا ہے کہ چونکہ وہ جب آیا تھا تو گھنا کالا بادل بن کر جایا تھا, جسے کالی بدلی ہوتی ہے جس کو دیکھنے کے بعد دل خوش ہو جاتا ہے کہ اب بارش ہو. جب کالے بادل امٹ کر کے آتے تھے تو اللہ کے رسول فوراً سجدے میں گر کر کے اللہ کے حضور پناہ مانگتے تھے.
اللہ کے رسول سجدے میں گر جاتے اور عرض کرتے کہ اللہ میں اس کالے بادل کے اندر اگر کوئی عذاب ہے تو تیری معاف جائے گا.
یہ پناہ مانگا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
تو کالی بدلی اچھی بھی ہوتی ہے مگر اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے.
اللہ اکبر.
تو پھر عذاب آ گیا صاحب اور تمام لوگوں کو تباہ و برباد کر کے چلا گیا.
یہ لوگوں کا عذاب یوم عظیم, بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا
جس کے بارے میں حضرت شعیب علیہ السلام بار بار کہا کرتے تھے. اب قرآن نے اتنا بیان کرنے کے بعد اہل مکہ کے لیے, اہل مشرکین اور کفار کے لیے ایک تعزیتی آیت اتاری, تعذیبی آیت اتاری اور کیا کہا انہ فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین, بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے. اہل مکہ جس انداز سے تم میرے حبیب کے ساتھ پیش آ رہے ہو یہی انداز سے پہلے کے کفار و مشرکین اپنے زمانے کے انبیاء کے ساتھ کر چکے ہیں. وہی رب بطلہ العزیز الرحیم, اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے, تمہاری نہیں چلے گی. یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی, انبیاء کا پورا ذکر یہاں ختم ہو گیا. اب یہ پورا تذکرہ گوئند رب العزیز سے دراصل اہل قریش اہل مکہ کفار کے لیے کچھ نصیحتیں ہیں, کچھ ان کو ہدایات ہیں, کچھ قریب کرنے کی باتیں ہیں, کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امور دین کی نشر و اشاعت اور اشاعت و تبلیغ کے لیے کچھ احکام ہیں, اس کا ذکر ہو رہا ہے. بالکل چیپٹر کلوز ہو گیا وہ. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے. ان کے تھے کہ قرآن کے بارے میں یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. جس طرح سے ان کا انکار بڑھا اسی طرح سے قرآن نے قرآن اللہ کا کلام ہے اس تعلق سے تاکید بیان کی. وَإِنَّا جملہ اسمیہ ہے, لَتَنزِيل جملہ اسمیہ ہے, لَتَنزِيل میں لام زبر جو ہے یہ جب کسی ناؤن پر آتا ہے تو اس کے اندر بہت ہی سخت قسم کی تاکیدی معنی پیدا کر دیتا ہے. اور بے شک یہ قرآن تمہارے رب العالمین کا اتارا ہوا ہے. اتارا کیسے؟ نزل به الروح الامین, اسے روح الامین لے کر کے اترے. یہ بھی جب ہی علیہ السلام کہاں علا قلبک تمہارے دل پر, یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, لتکون من المنذرین, تاکہ تم درس سناؤ بلسان عربی مبین, روشن عربی زبان میں اترا ہے. وعید الانبی زبان اولین, اور بے شک اس کا چرچا اگلی کتابوں میں ہے. اولم یکن لہم آیت ان جعلنہ علماء بنی اسرائیل ولو نزلناہ علی بعض الاعجمین فقرأہ علیہم ما کانوا بہ مؤمنین. اور کیا یہ ان کے لیے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے عالم, اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے کہ وہ انہیں پڑھ سناتا جب بھی اس پر ایمان نہ لاتے. یہ قرآن پاک کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے. اگر قرآن کی صداقت تسلیم کر لی جائے گی تو نبی کریم کی نبوت پر ایمان آسان ہو جائے گا. ایک اصول ہے,
اگر قرآن کو اللہ کا کلام لیا جائے تو پھر حضور کی نبوت کو بخود تسلیم لیا جائے گا, جس لیے کہ قرآن اتر کہا رہا ہے قلب مصطفیٰ پر, حضور کے دل پر, اس کی طرف سے اتر رہا ہے اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے. کون لا رہا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام لا رہے ہیں. جب اتنی باتیں تسلیم کر دی جائیں گی تو پھر یہ بات کیوں نہ تسلیم کی جائے گی کہ یہ پیغمبر بے شک پیغمبر ہیں کہ جن کو قرآن اتر رہا ہے. اسی لیے مقام تعلیم میں پہلے قرآن کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اب اس کے اندر بڑا مراجعہ فرمائیے, ایک تو یہ کہ وہی فرشتہ جو اس سے پہلے بھی اور دوسرے پیغمبروں پر اللہ کا کلام لے کے اترا کرتا تھا, وہی فرشتہ جو حضور کریم پر قرآن لے کے اترا, یہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور مرسلین دنیا میں تشریف لائے آپ ان کے پاس وحی لانے کا فریضہ انجام دیتے رہے. بعض روایات میں اور بھی آیا ہوا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کے علاوہ بھی بعض فرشتے وحی لے کر کے اترے ہیں, لیکن عمومی طور پر اس عظیم فریضے کی انجام دہی حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہی کے ذمہ تھی. تو وہی فرشتہ ان کے پاس دیا رہا ہے. نمبر دو, تم کہتے ہو کہ ہم اللہ رب العالمین یہ کلام مصطفیٰ کا کلام نہیں, رسول کریم کے قلب انور پر یہ قرآن اتر رہا ہے, حضور اس کو حفظ فرماتے ہیں اور حضور اس کو سناتے ہیں, حضور اس کو حفظ فرماتے ہیں پھر اس کو سناتے ہیں, تمہیں شبہ نہیں مانا جائے ہے نا. وہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأنا فاتبع قرآنا ثم ان علیہ. یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دیتے ہیں. ہمیں ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم اس کو جمع بھی رکھیں گے اور اس کو محفوظ بھی رکھیں گے. تو جب ہم اس کو پڑھ لیا کریں تو آپ ہمارے پڑھنے کے بعد پڑھا کرو, ہم اس کی ذمہ داری قبول کی ہوئی ہے. قرآن پاک محفوظ رہے گا, قرآن پاک ضائع نہیں ہوگا. تیسری بات یہ کہ وہ قرآن عربی زبان میں اترا اور عربی مبین فصیح عربی زبان, فصیح عربی زبان میں قرآن پاک اترا ہے. اہل عرب کی خصوصیت زبان دانی کی حیثیت سے کتنی مشہور تھی یہ سبھی جانتے ہیں. ظاہر ہونے کے باوجود فن شعری کے لحاظ سے ان کا کوئی جواب نہیں تھا پوری دنیا میں, پوری دنیا میں. حق بات تو یہ ہے کہ جو شعر وہ کہہ گئے ہیں آج تک اس کی ماں اس کا معنی, اس کا مفہوم, اس کی زبانیت, اس کی ادبی حیثیت اتنی مسلم اور مستحکم ہے کہ اہل اسلام کے عربی شعرا نے جاہلی شعرا کی اتباع کی ہے ادب عزت کے لحاظ سے اور مفہوم کے لحاظ سے. اب بات یہ, ان کو اپنی زبان کا غرور تھا تو قرآن میرے سارے عربی مبین اترا تاکہ تم سمجھ سکو. اگر ٹھیک ہے بھائی کسی اور زبان میں اترا ہوتا ہے نہیں, ولو نزلنا ورا بعض الاعجمین, کہ اگر ہم اسے اجمی زبان میں اتارتے کسی اجمی زبان میں جو عربی زبان نہ ہوتی تو تمہارے پاس یہ ایک عذر ہو سکتا تھا کہ کیا کہا جا رہا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا, ہم کیا سمجھ سکیں, زیادہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. لیکن قرآن تو اس فصیح زبان میں اتر رہا ہے جو تم خود استعمال کر رہے ہو, اس کے باوجود تم شعری صلاحیت رکھتے ہو, تمہارے اندر شعر کہنے کا ادبی مزاج ہے, قرآن ان تمام ادبی مزاج کو بلحوظ خاطر رکھتے ہوئے اتر رہا ہے. اب تمہارے پاس معذرت کی ایکسکیوز کی کوئی جگہ نہیں, لہذا اگر تم اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے ہو تو پھر تمہارا عذاب سخت ہو جائے گا, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اور تمام متقدمین سابق انبیاء و مرسلین کی امتوں کا عذاب آیا, اس طرح کا تمہارے اوپر آئے گا. اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے کہ انہیں پڑھ سناتا جب بھی اس پر ایمان نہ لاتے یہ کہہ کر کے کہ صاحب یہ تو ہماری سمجھ نہیں آ رہا ہے, چنانچہ آپ معلوم ہونا چاہیے کہ اور کیا یہ ان کے لیے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے عالم؟ چنانچہ صورتحال یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل جو باسبق کتابوں کے اندر بیان کیے گئے تھے ان کو پڑھ پڑھ کر کے کتنے سارے ایسے تھے کہ جنہوں نے بغیر کسی ثبوت تعویل اور دلیل کے حضور کا کلمہ پڑھ لیا. حضرت عبداللہ ابن سلام، حضرت ابن یامین، حضرت ثعلبہ، حضرت اسد اور حضرت اسید، یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے توریت پڑھ کر کے بغیر کسی تردد کے حضور پر ایمان قبول کیا تھا. اور وہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کتنی بار بیان کیا ہے کہ نبی کریم نبی رائے نبوت نہیں فرمایا ہے، شام کی طرف تجارت کی غرض سے اپنے چچا کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں ایک چرچ کے گرجا کے پاس قیام ہوتا ہے، ایک ببول کے درخت کے نیچے حضور نے قیام فرمایا اترے وہاں پہ، چرچ کا راہب دیکھ رہا تھا، اس نے قافلے والوں میں سے کسی سے پوچھا تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ ہم مکہ سے آئے ہیں. کس قبیلے سے تعلق ہے؟ قریش سے. قریش کی کس شاہ سے تعلق ہے؟ بنو ہاشم سے. وہ درخت کے نیچے کون بیٹھا ہے؟ وہ ہمارے یہاں ایک شاہ ہے، ان کا نام محمد ہے، تجارت کے لیے بھی ہے. تو اس راہب نے کیا کہا تھا؟ میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ وہ پیغمبر ہوں گے، اس بنیاد پر کہ اس درخت کے نیچے آج تک سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور کوئی دوسرا اس 500 سے زیادہ سال کے درمیان کوئی اترا ہی نہیں تھا. یہ سب باتیں کہاں معلوم کی گئی اس نے؟ کس نے روایت اس کو؟ یہ سب کتابیں اس کی کتاب، یہ سب باتیں اس کی کتابوں میں موجود تھی. قرآن صرف کہہ رہا ہے کہ اولم یکن لہم آیہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے علماء وہ جانتے ہیں. یہ سب حضرت کعبہ آبار ہیں، حضرت عبداللہ علیہ السلام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ سبحان اللہ حضرت کعبہ احبار کا تو حال یہ تھا کہ کسی بھی مسئلے میں قرآن تو اسلام انہوں نے بعد میں قبول کیا ہے، قرآن سے پہلے وہ اپنی کتاب کا جائزہ لیتے تھے اور حضور کو اس پر جانچتے تھے اور جانچنے کے بعد تب جا کر کے کسی بات کا فیصلہ کیا کرتے. یہاں تک کہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بار قوم سمود وغیرہ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اتارا تھا، وہ آبادیاں تباہ ہو گئی تھیں، تو حضرت کعبہ احبار یا کوئی دوسرا راہب کوئی ہے بنی اسرائیلی، اس سے پوچھا گیا ان حالات کے بارے میں، اس نے کہا کہ ہاں، اور حضور کی امت کا ایک شخص ان مقامات کی سیر کرے گا. چنانچہ ایک جنگ میں گئے، وہ صحابی کا نام مجھے بھول گیا ہے، ایک جنگ میں گئے اور اس کے بعد وہ صحابی ایک تو ان کا اونٹ بدکا بھاگ گیا. یہ تلاش کرتے 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 ان جگہوں پر پہنچے جہاں پہ اصحاب ثمود وغیرہ پر عذاب اترا تھا. چنانچہ وہاں سے کچھ پتھر اور چینے لے کر کے وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچے. جب ان کے سامنے ان کو پیش کیا گیا تو انہوں نے اپنی کتاب سے ان کی پوری بایوگرافی نکالی، اب اتنا ہوگا، آنکھیں ایسی ہوں گی، بال ایسے ہوں گے، لباس ایسا ہوگا، چلنے کا انداز ایسا ہوگا، گفتگو یہ ہوگی. جب ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے تو آنکھ اٹھائی، اس بات دیکھنے کے بعد کہتے ہیں یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں ہماری کتاب کے اندر مینشن کیا گیا ہے کہ یہ شخص کہاں لے جائے گا اور ایسے سو جائے گا. تو حضور تو حضور، حضور کے صحابہ کے احباب ان کی کتابیں مینشن فرمائے گئے تھے، یہ کمال. فَقَرَأُوا عَلَيْهِ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، کہ انہیں پڑھ سنا تھا جب دوسرا پر ایمان نہ رکھتے. كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے انہیں جھٹلانا تیرا دیا ہے، سَلَكْنَاهُ تیرا دیا ہے، کہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے، کچھ بھی کہہ جاؤ مگر یہ بات تسلیم کرنے والے نہیں. لا یؤمنون به حتى يرون عذاب الالیم، وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ دیکھیں
کا بنا تھا. جب عذاب دیکھیں گے تب اس دن ان کی آنکھ کھلے گی, پھر ہوگا کیا فیا دین باتا وہ لا شعور, جو بغتہ اچانک وہ عذاب ان پر اچانک آ جائے گا, انہیں خبر نہ ہوگی. فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ, تو کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی, تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں, بھلا دیکھو تو اگر کچھ برس ہم انہیں برتنے دیں پھر آئے ان پر جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں تو کیا کام آئے گا ان کے وہ جو برتے تھے. کیا مطلب عذاب کے بارے میں تو ابھی ان کا یہ چیلنج ہے کہ کوئی عذاب نہ ہو, مگر جب عذاب آئے گا اس وقت اب یہ کہیں گے کاش تھوڑی اور مہلت مل گئی ہوگی, تھوڑی اور مہلت مل گئی ہوتی, تھوڑی اور مہلت مل گئی ہوتی. حالانکہ آپ کو تاریخ کے حوالے سے پڑھیں کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ایک لمبے زمانے تک قوم کو تبلیغ کرتے رہے, لمبے زمانے تک, اور اس کے بعد جب مایوسیوں کے شکار ہوئے اور یہ جان گئے کہ اب ان کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے, تب جا کر کے ان انبیاء و مرسلین نے ان کے خلاف دعائے ہلاکت کی اور اللہ کا عذاب اتارا. حضور کے بارے میں لے لیجیے, اعلان نبوت سے 12.5 یا 12.5 سال تک آپ کی مکی زندگی ہے, اور اس کے بعد مکی زندگی کے بعد پھر آپ نے ہجرت فرمائی. 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آتا ہے, 14 سال کا یہ عرصہ گزر گیا, 14.5 سال کا, 14.5 سال کوئی معمولی دن نہیں ہوتا ہے. 14.5 سال تک یہ پوری قوم دشمنی پر آمادہ ہے, ایک دن کی بات نہیں, 14.5 سال تک مسلسل آمادہ ہے دشمنی ہے, اور اس کے بعد پھر تب جا کر کے غزوہ بدر ہوئی اور ان کے دم ہم نکال دیے گئے. مسلسل کوئی لمبا ان کوئی چھوٹا وقت نہیں تھا, مکمل سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں ان کو دی گئی تھی, اس کے باوجود بڑے دشمن کا آنا. اب آئے کا ہمت کا آنا ہم سرین کرا دیکھو تو الگ کچھ برس ہمیں برتنے دے تم مجاؤ مکانو یو آدھوں, پھر آئے ان پر جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں, ماں امنا ہوں مکان مکتا ہوں, تو کیا کام آئے گا ان کے وہ جو برتنے تھے, نہیں جو کیا ان لوگوں نے یہ ان کے کام نہیں آ سکتا ہے, اگر کچھ کام آئے گا تو پھر وہ اسلام اور آپ کا سو سیدھے آرہ جیسی نے فرمایا نا, تو شیر کیا ہے, آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے, پھر زمانیں گے قیامت میں اگر مان لے گا اس وقت کیا فائدہ ہوگا. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ, اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہ کی جسے ڈر سنانے والے نہ ہوں نصیحت کے لیے, اور ہم ظلم نہیں کرتے. وَمَا اچھا یہ اس بات پوری ہو گئی ہے کہ جب بھی کسی بستی پر عذاب اترا ہے تو پہلے ان کو تبلیغ کی گئی, دعوت دی گئی, حجت کامل کی گئی, اتمام حجت کیا گیا, اتنا میں عزت کیے جانے کے بعد تب جا کر کے پھر اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اسی طرح سے اہل مکہ قریش مکہ یا کفار و مشرکین کے حوالے سے جب اتنا میں عزت پوری ہو گئی تب جا کر کے ان کے اوپر عذاب لا دیا. عذاب کی کیفیت اللہ اکبر سبحان اللہ, قحط پڑا تھا, اس قحط کی کیفیت یہ تھی کہ لوگ چھچندر سانپ مچھو تک کھا گئے. یہ صورتحال وہی مشرکین جنہوں نے شعب ابی طالب میں حضور کا مقابلہ کیا تھا اسی قوم کے اوپر عذاب اترا ہے قحط سالی کا. سبحان اللہ, تاریخ پہ لکھا ہوا ہے کہ ابو سفیان جو ایمان کے وقت نہیں لائے تھے ایک روز حضور کے پاس پہنچے اور کہا کہ ابھی تمہیں ترس نہیں آتا ہے, اس نے پوچھا کیا بات ہے, میں نے دیکھو تمہاری قوم کے لوگ بھوکوں مر رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, کتے بلی چچندر سانپ چوہا تک کھا رہے ہیں, اور پھر بھی وہ
تم اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہو تو دعا کیوں نہیں کر رہے ہو؟
اللہ کے
دعا کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یعنی وہ بھی قبل اسلام، اسلام قبول کرنے سے پہلے دل کے اندر یہ بات اگر نہیں تھی تو آخر یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا کہ اپنی قوم کا فرض کیوں نہیں کھا رہے ہو؟
وہ اللہ کے رسول نے پھر دعا فرمائی،
بارش ہوئی، ہزار طرح طرح کے علاوہ، طرح طرح کے علاوہ ہے. یہاں سے وما تنزل من الشیاطین سے ایک پہلو بدل رہا ہے. وما تنزل من الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون. اور اس قرآن کو لے کر شیطان نہ اترے اور وہ اس قابل نہیں اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ تو سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے ہیں. ان کا اعتراض، جہاں بہت سارے اعتراضات اسی میں تمہیں بھی تھا، ماد اللہ کوئی جنات انہیں قرآن پڑھا کر کے بتلاتا ہے، اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ساتھ بارے میں، کوئی جنات انہیں قرآن پڑھ کر کے بتلاتا ہے، شیطان قرآن لے کر کے آتا ہے، قرآن نے اس کی بھی تعلیم کی. یہ شیاطین تو دور کر دیے گئے ہیں. یاد کیجیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے شیطانوں کو آسمان کی سیر میں کوئی جین رکاوٹ نہیں بنتی. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کو تین یا چار آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا، مگر جب حضور نبی کریم کی پیدائش مبارکہ ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹوٹل ان کو ہر آسمان پر جانے سے روک دیا گیا. اب وہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو کر کے فرشتوں کی جو مجلس مشاورت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو انہیں احکام دیے جاتے ہیں، وہ فرشتے اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے گفتگو کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو کر کے سنتے ہیں اور زمین پر اپنے پجاریوں کو 99 جھوٹ میں سے ایک سچ ملا کر کے بتا دیتے ہیں. فاتبعہ شہاب مبین، اسے سورہ صافات کی آیت کریم آج کی ہے، اس سے پہلے 14 پارے بھی آئی ہوئی ہے. جب فرشتے متوجہ ہوتے ہیں ان کی طرف اور ان کو چوری چھپے فرشتوں کی مجلس مشاورت کی گفتگو سنتے ہوئے جان لیتے ہیں تو پھر ان کو کوڑے سے مارتے ہیں. یہ رات کو جو تارا ٹوٹتا محسوس ہوتا ہے شرعی نقطۂ نگاہ سے درست، وہ شیطان ہیں کہ جنہیں فرشتے گل سے مارتے ہیں اور وہ زمین کی طرف بھاگتے ہیں. اسی لیے حکم اس کا یہ ہے کہ جب رات میں کوئی تارا ٹوٹتا ہوا نظر آئے تو نگاہ فوراً نیچی کر لے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے. تو منع کرتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ انہم عن السمع لمعزولون، شیطان تو شیاطین تو سننے کی جگہوں سے بہت دور کر دیے گئے ہیں، پھر تم کیسے کہتے ہو کہ یہ معاذ اللہ رب العالمین جو حضور پر اترتا ہے یہ شیطان لے کر گیا تھا؟ بڑا خدا ہوا اللہ تکون بین العذبین، تو اللہ کے سوا دوسرا خدا کا پوج کہ تجھ پر عذاب ہوگا. کہتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہاں سے حضور کو خصوصی ستا وَاصْفِدْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَتَلَقَّهَا مِنَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. خصوصی خطاب تو، اور یہ محبوب اپنے قریب تک سرداروں کو ڈرائے. جب یہ آیت کریم ہے اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے اہل کنبہ کو جمع کر دے اس بات کی تقریر فرمائی. سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ وہی نقل فرمایا گیا ہے کہ آپ نے ابو لہب کو، خاندان کے تمام لوگوں کو، حضرت عالیہ مرسلہ اس وقت بہت چھوٹی عمر کے دبلے پتلے چھلیرے بدل کے تھے، سب کو گھر گھر پہ اکٹھا کیا، دعوت کی، کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد جب فارغ ہو چکے تو حضور نے اپنا مدعا بیان کیا اور اپنے آپ کے بارے میں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو کیوں پوچھتے ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو پوری قوم بکھر گئی. اور اسی وقت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان قبول کیا. اسی لیے بچوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شرف صحابہ کی تو کچھ خاص ہے. تو آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو تبلیغ فرمائی، اور اس میں بہت ہی شدت اور مبالغے کے ساتھ تبلیغ فرمائی. دوسرا حکم حضور کو دیا گیا، اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ اپنے پیروں مسلمانوں کے لیے. یہ خواب کہتے ہیں جھک جانے کو. یہاں مراد کیا ہے؟ یعنی اپنی رحمت کے ساتھ اپنے ماننے والوں پر متوجہ ہو جائیے. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پھر کسی پرغم خانی انداز والے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی. حبشی ہو کہ صدیق اکبر، ابوذر ہو کہ عثمان غنی، کوئی بھی حضور کی بارگاہ میں جو آئے جہاں جگہ پائے بیٹھ جائے. ہاں، جنگ بدر کے بعد تھوڑا سا فرق مراتب کر دیا گیا، یاد رکھیے گا، جنگ بدر کے بعد تھوڑا سا فرق مراتب کر دیا گیا تھا. اس لیے کہ بدر کی جنگ اسلام کی وہ عظیم الشان جنگ تھی کہ جس سے اسلام کا غلغلہ بلند ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب بدری صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو حضور ان کو خصوصیت اپنے قریب جگہ دیا گیا. چنانچہ سورہ مجادلہ شریف کے اندر اسی واقعے پر اشارہ کیا گیا ہے. وہ صحابی بیٹھے دیے تھے، اور اس کے بعد پھر ایک بدری صحابی تشریف لائے، ان کو قریب جگہ نہیں ملی، تکلیف ہوئی، اور حضور کو بھی تکلیف ہوئی. اس لیے کہ حضور اپنے بدری صحابہ سے بڑا پیار فرمایا کرتے، اور بشارت کا تو حال یہ کہ صراحتن فرما دیا کہ جنگ بدر میں جتنے شریف ہوئے ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں، اور فرمایا کہ اب ان کا کوئی بھی گناہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. یہاں تک فرما دیا اور گناہ پالن نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ لوگوں نے جگہ نہیں دی. تو اس کے بعد سورہ مجادلہ کی طرف سے آئے تھے کئی بہت یہ سارا. حضور ہمیشہ وقف جناح کا، اپنی رحمت کا بازو ان کے لیے بچھائیے، ان کو قریب کریں، دور نہ جائے. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اگر وہ تمہارا حکم نہ مانے تو یہ محبوب آپ کہہ دو میں تمہارے کاموں سے بے تعلق ہوں، ذرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور اگر میرے قریب رہو گے تو میرے بن کے رہو گے، اگر دور جاؤ گے تو میں تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں. فتوکل علی العزیز الرحیم، اور اللہ پر بھروسہ کرو جو عزت والا مہربان ہے. الذی یراک حین تقوم، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو. وتقلبک فی الساجدین، اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو. انہو سمیع العلیم، بے شک وہی سنتا جانتا ہے. ان آیات میں خاص طور سے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین کے تعلق سے کئی قول نقل کیا گیا ہے. ایک قول دنیا یہ بیان فرمایا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خصوصاً اپنے صحابہ کرام کی عبادات کا جائزہ لیا کرتے تھے. اور پھر صحابہ کرام کا حال کیا تھا کہ صاحب مسجد نبوی شریف میں راتوں رات گزارتے تھے، ہماری صاحب سب کو معلوم ہوگی کہ اللہ کے رسول دورہ فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بلند آواز میں صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آہستہ آہستہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں یہاں سے کہیں وہاں سے کہیں وہاں سے کہیں وہاں سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. صبح ہوئی، حضور نے سب کو بلا رہا. حضرت صدیق اکبر سے پوچھا، ابو بکر تم اتنا سرگوشی کے ساتھ مناجات کے انداز میں قرآن پڑھ رہے تھے، اور یا رسول اللہ اللہ کا کلام ہو تو اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے. ایک بار یہ قابل کی ایک واقعہ آ گیا. وہ قرآن پاک کو بہت زیادہ تلاوت کرتے، اور وہاں پر حدیث بھی حدیث میں بھی آیا ہوا ہے کہ سب سے بہتر دعا اور سب سے بہتر تلاوت قرآن کی تلاوت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم قرآن پاک کی تلاوت کرو گے تو رب کریم تمہارے مدعا کو بغیر تمہارے بیان کیے ہوئے تم کو عطا فرما دے گا.
اور کوئی مسائل نہیں کیا.
تو اس ولی کامل کا حال یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو وہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا.
تو یا رسول اللہ میں اس لیے آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا کہ چونکہ قرآن اللہ کا کلام میں اللہ سے اپنے سرگوشی کر رہا
ہوں. وہ تم کس بندہ آ کے پڑھ رہے
یا رسول اللہ؟ شیطان کو بھگا رہا تھا, سونے والوں کو جگا رہا تھا.
شیطان کو بھگا رہا تھا, سونے والوں کو جگا رہا تھا. ہمارے یہاں انڈیا میں شہر فیض آباد میں ایک شاعر تھے, شاعر فیض آبادی, وہ ناد اور ادھر دونوں کے اچھے شاعر تھے. میرا ایک شعر ہے, بڑا پیارا شعر ہے. خاص طور سے اپنے ہر ناد کے اندر خلفائے راشدین کا ذکر ضرور کرتے تھے, اس لیے کہ ان کے گرد و پیش
شیعوں کی آواز تھی.
تو اپنے ہر ناد میں خلفائے راشدین چاروں ہمیں خلفا کا ذکر ضرور کرتے تھے. لکھتے ہیں کہ ہوئے عمر کے نجرے کعبہ کو دیکھ کر, شیر ہوتی نا, روئے عمر کے نجرے کعبہ کو دیکھ کر شیطان بھاگتا ہے اندھیرا لیے ہوئے. شیطان بھاگتا ہے اندھیرا لیے ہوئے. یہ صورت ہے
رسول اللہ, میں سوتوں کو جگاتا ہوں شیطان کو
جگاتا. ابو ہریرہ, تم کیوں قرآن کو کہیں یہاں سے کہیں وہاں سے پڑھ رہے تھے؟
یہاں تو اللہ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے, کہیں سے پڑھو اللہ سے اللہ کا کلام ہوگا.
اب حضور نے نصیحت فرمائی,
اب عمر اپنی آواز کو تھوڑی سی بلند کر لو
اور عمر اپنی آواز کو تھوڑی پست کر لو, جو لوگ سو رہے ہیں ان کو سونے دو. اور ابو ہریرہ, قرآن مربوط ہے, مسلسل ہے, لہذا اس تلاوت کا تیز بات کیا ہے. اگر جے قرآن کی تلاوت تم کرو بھی صحیح تھا, لیکن ایک وقت کا مربوط کلام ہے, لہذا ترتیب تلاوت کرو گے تو اس کی لذت اور ہوتی ہے.
حضور اپنے اصحاب کی جائزے لیا کرتے تھے.
دوسری روایت
تو بہت نے
تفن لوگ کا سائزین فرمائی الدی رائے کرنے کا بوم وہ تفن لوگوں کا سائزین انہیں تصویر سے ذکر روایت کیا ہے. اور خالد حسین عباس یہاں کے عباس کی روایت ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ سجدہ کرنے والے سرب و ارحاب منتخب ہو رہے ہیں. کیا مطلب؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک ختم ہو رہا کر رہا ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک آپ کے والدین کریمین تک جہاں جہاں بھی آپ رہے, آپ کا متقی شریفہ ہمیشہ پاکیزہ مومنین وحدین سجدہ کرنے والوں میں ہوگا کہ گزرا ہے. یہ ابن کثیر کا راجیہ ہے اس سماج میں, ایک مرادی ہے وہ تقلب کا قصہ. اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو بے شک وہی سنتا جانتا ہے. حل انبی وکم حرام ان تنظر الشیاطین تنظر علی کل افاق نفیم. کیا میں تمہیں بتا دوں کہ کس پر اترتے ہیں شیطان؟ اترتے ہیں ہر بڑے بہتان والے گنہگار گنہگار پر. افاق کسی کو بہت اسی لیے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے اوپر جب بہتان لگایا گیا تو اس کو تاریخ کے حوالے سے واقعہ اس سے آتا ہے, اس کا مبالغہ بنتا ہے. اب پاک بہت زیادہ بہتان لگانے والا, تو شاید اس سے بات کریں فیصلہ کرتے ہیں. آگے بات آنے والا غور کیجیے گا, اس وقت یہ سمجھے کہ مقدمہ ہے آگے والی آیات کا. یلقون السماوات وهم کاذبون, شیطان اپنی سنی ہوئی ان پر ڈالتے ہیں اور انہیں اکثر ڈھونڈتے ہیں. والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل وادی یهیمون, اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں. اللہ, شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں. حدیث پاک ہے, آدمی کا پیٹ اگر پیٹ سے بھرا ہوا ہو تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو بارگاہ سارے شعرا کا ایک وفد حضور کے پاس گیا. اس میں حضرت کعب بن زہیر, عبداللہ بن رواحہ, حضرت علی مرتضیٰ وغیرہ وغیرہ, جتنے حضور کی بارگاہ میں جتنے بڑے بڑے شعرا تھے سب پڑھ گئے.
ہاں رسول اللہ, یہ تو بڑا عجب معاملہ ہو گیا, اب ہم کیا کریں؟
قرآن تو کہہ رہے ہیں شعرا تو معلوم اور شاعر پیروی گمراہ کرتے ہیں, اور کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے سر درد کہتے ہیں کیا صبح ہو جائے؟
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں چند خصوصیات کا فرمایا کہ نمبر ایک, مگر وہ جو ایمان لائے, سب سے پہلی خصوصیت ہے وہ شاعر ہے تو اس زمرے میں داخل نہیں. دوسری خصوصیت, اور اچھے کام کیے, اگر عمل صالح کرنے والا ہے تو اس زمرے میں داخل نہیں, اور بکثرت الہی اللہ کی یاد کرنے والا ہے تو اس زمرے میں شامل نہیں, اور مطلب اگر کسی کی توہین کی گئی, اس کے پاداش میں کوئی جواب لکھا گیا ہے شاعری میں, تو پھر اس میں داخل نہیں. چنانچہ آپ دیوان حسان بساد اٹھا کر کے دیکھیں, یہ دیو بھی مجلہ نگرانی میگزین, اس میں بلد حسان کے گولڈن جوبلی کے پروگرام اس میں دیا ہے, ہم نے آرٹیکل لکھا ہے, مسکان نے حضور کی حج کی بہت سال میں ثابت نے اجستا کا ادب کا وہاں مدن کا عجیب سوان ہوا, اور سفیان تو انہیں میرے رسول کی توہین کی حج کی ہے, میں اس کا جواب دے رہا ہوں, اور ایسا بدجستہ جواب دیا کہ دندا شکن ابو سفیان کے روپتے کھڑے ہو گئے, تھرا اٹھے اور بولتی بند کر دی, اس پہ داخل نہیں. پھر اللہ کے رسول نے ان کو مزید دلا دیا, حدیث پاک ہے, انا من الشعر لحکمت وانا من البیان لسحر, آج حکمت و دانائی سے بھر ہوئے ہیں, اور بات بیان کی خوبی یہ ہے کہ وہ جادوئی انداز رکھتے ہیں, اور یہی وجہ سے کہ ہم کبھی کہاں سے حضور آگاہ میں آ جاتا ہے, کبھی کبھی بڑے اکھڑ میں لوگ تھے, اجڑ قسم کے لوگ تھے, بالکل تہذیب و ثقافت سے خالی لوگ تھے, جاہل بدو لوگ تھے. عفرا ابن حابس اس قوم کے جو ہے لیڈر تھے, آئے تھے حضور سے, حضور آرام فرما رہے, حضور بار کر رہا کائلولا کر رہے تھے, حجر کریمہ کے باہر سے زور زور سے چلانا شروع کیا, محمد اٹھئے ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, اٹھئے. حضور آرام فرما رہے تھے, بڑا ناگوار خاطر ہوا حضور, باہر نکلے, کہا ہم لوگ بنی وقت تمیم, وقت بنی تمیم کا ڈیلیگیشن ہے, یہ آپ سے مانگا جائے, ہم آپ سے مسابقت کرنا چاہتے ہیں, مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارا اسپیکر ہے, خطیب وائز ہے, آپ نے خطیب کو ان سے مقابلہ کروا لیا, اور یہ ہمارا شاعر ہے, آپ نے شاعر سے اس کا مقابلہ کروا لیا. سبحان اللہ, اللہ کے رسول نے فرمایا مسابقت کے لیے نہیں کر بھیجا گیا, رسول بنایا گیا, میں تو اللہ سے تمہیں حق کر بلاتا ہوں, تم چاہتے ہو تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی, بلاؤ احسان کو, بلاؤ ثابت کو. اس کے خطیب نے تقریر کی, بڑی دلیل تقریر کی, تو نے حضرت ثابت سے فرمایا اب تم بیان کرو, انہوں نے الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ سے خطبہ بیان کرایا, اور ایک بہترین تقریر کی. اس کے بعد ان کا شاعر زبرخان کھڑا ہوا, اس نے بڑی دلیل نظم پڑھی, حضرت حسان حاضر نہیں تھے, حضور نے حضرت حسان کو اپنے گھر سے بلوایا, حضرت حسان کا بنا فرمایا, فرمایا کتنا اس قدر اللہ نے ان کو بنا عطا فرمایا تھا. حضرت حسان آئے, اس کے بعد اس نے اپنا اشعار پڑھنا شروع کیا, ایک لمبی نظم کئی صفحات کی پڑھتا تھا, وہ پڑھتا جاتا تھا, حضرت حسان ایک ایک شعر کا جواب انہیں لکھتے جاتے تھے, اسی نظر میں, اسی ردیف میں, اسی قافلے میں. مزدور ہے, جب وہ ختم کیا تو حضرت حسان حضور نے فرمایا اب تم کھڑے ہو جاؤ, حضرت حسان نے پھر اس کے بعد جو پڑھی ہے وہ نظم اس کے مقابل میں, تو عفرا ابن حابس نے کہا باپ کی قسم آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ بلند ہے, اس کی آواز زیادہ بلند ہے, اس کا بیان زیادہ بلند ہے, اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بہت اچھا ہے, اب آپ کے اوپر ایمان لائیں گے, ہم نے تسلیم کر لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, کلمہ پڑھ کر کے ہم قبول ہوئے. تو یہ استثناء کیا گیا ان لوگوں کا, اور یقین کیجیے کہ اسلامی شاعری میں نعت گوئی کی جو شاعری کا معیار ہے, ہر شاعری پانی بھرے گا اس کے سامنے. آپ وہ بہتر آپ جو ہے نا الحمد للہ نکل گئی پوری, آپ بات کیجیے اس کو پڑھیے, اس کو بہت اچھے سے
خلاصہ یہ کہ تین چار چیزیں وہ بیان فرمائی گئی ہیں کہ جو ان شاعروں کے اندر نہیں ہوتی دنیا دار شاعروں کے اندر.
نظر آئی یار, یعنی
تقی میر تک جو اردو شاعری چلی ہے, اگر شاعری کی بات کروں فرسٹ ٹائم جرام آپ لوگوں کا سنائی گی نہیں
کیا چاہتا ہے, ان شاء اللہ پورا ہو جائے گا.
میر تقی میر تک جو شاعری کی گئی ہے اس شاعری کے اندر زلازتیں کم تھیں, زلازتیں کم تھیں. غالب نے اس کو ملحوظ رکھا لیکن کہیں کہیں چھچوڑا بن جا گئی غالب کے کہیں کہ بڑی غلیظ باتیں کہہ گیا ہے نا. لیکن بعد کے شعرا نے تو ایسی اریانیتوں کو خاصی اپنے شاعری میں داخل کر دی, اور غارت کرے اللہ تعالیٰ فلمیا کو فلم دنیا میں تو راہ صاحب بھرم تو نہیں سکتا. آج کل غزلی دنیا کی شاعری سوائے کو خاصی اور تقوات کے کچھ نہیں. ہاں پھر کیا ہوا کہ ایک دور ایسا آیا کہ اس دور کے بعد شاعری کا خصوصاً جب سوشلزم اور کمیونزم نے قبل صغیر ایشیا کے اندر اپنے اثرات بڑھانے شروع کیے تو پھر شاعری میں کچھ دوسرے عناصر شامل کر لیے گئے اور اس میں غربت الافلاس کی منظر کشی کی جانے لگی. پر اس کے باوجود نعت کا ایک معیار ہے اور وہ معیار ہر زمانے میں بلند رہا اور اب خیر الحمد للہ کہ ان کو مستثنی کر دیا گیا ہے. مومن ہو, عمل صالح کرتا ہو, ہاں اگر اسلام کے خلاف کوئی ایسی تقمات کی گئی ہے اور اس کے جواب میں شاعری کر رہا ہے تو قرآن کے اس استشاعت کے مطابق اللہ اس کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا. کیا ہے کا تیرا اور بکثرت اللہ کی یاد کی ون تسر من باغ معذول اس جملے کا رکھیے گا ون تسر من باغ معذول اور بدلا لیا تاج اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا. اسلام کے خلاف اگر تقواتے کوئی کرے تو ہر شاعر کے لیے لازم ہے کہ وہ اسلام کے سپورٹ میں اپنی شاعری کا برکت پیش کرے, اس کو اللہ تعالیٰ عبادات کا انشاءاللہ شاء اللہ. بڑی غلیظ شاعری کی لوگوں ساتھ موقع ملنا کے بیان کرتے وسلم اور آپ جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کربت پر پلٹا کھائیں گے, یہ اشارہ ہے ان کی طرف, اہل مکہ کی طرف, ان غلیظ شعرا کی طرف جن لوگوں نے ایک خبیث ایسا تھا اللہ اکبر اس نے دو لوڈیاں پال رکھی ان لوڈیوں کو عقیدے لکھ کر کے اشعار لکھ کر کے دیتا تھا حضور کے خلاف اسلام کے خلاف. ادھر اچھی آواز میں گانے والی تکا نمبر اور دوسری گانے وہ گانے والی انڈیا کی کون ہے دوسری آشا بھونسلے تو دو مہمان ہے لتا منگیشکر آشا بھونسلے تھے اس زمانے کی, یعنی آگ لگا دی اسلام کے خلاف. جانتے ہیں جس دن فتح مکہ ہوئی ہے تو اللہ کے رسول نے حکم فرمایا کہ وہ کہیں بھی ہو اس کو قتل کر دو اور اس کی ان دونوں لومبیوں کو پاؤں ان کو بھی پاؤں. تو اس کے مقابل میں ہمارے اسلامی شعرا نے جو ایک نیا نقش قدم چھوڑا ہے وہ قیامت تک روشن ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شفیع نہ ہو رہا ہوں سلام وسلام علیہ سیدنا رسول اللہ. رب کریم قرآن پاک کی تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا اللہ اسے معاف فرما, جو کچھ بیان کیا گیا سب بارگاہ کرم میں قبول فرما. رب کریم قرآن پاک کو دنیا اور آخرت ہمارے لیے دل جان کو ایمان بنا دے, ہار و راہنما بنا دے, مصاحب و قرون پر کریم بنا دے, رنگ سار بنا دے, سلام و رحمت بنا دے, اور قدم قدم پر یا اللہ قرآن پاک کی رہنمائی ہمارے لیے عطا فرما اور ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا تعالیٰ اے سعید صاحب کے بیٹے کی طبیعت جو خراب ہے اللہ اسے شفا فرما اپنے قلم سے نواز دے, وہ بھی شاہی حکومت ہماری کو بولا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق کے نور یاشی سید مولانا محمد علی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.